بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه والنظام فضله وامتنانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين بزرگان محترم اور برادران عزیز معرفت امام کے موضوع پر چودہ سو چالیس کے اشرے کی یہ آخری گفتگو ہے. اور کل سے آپ اور کل کے بعد سے دیگر علماء اور خطبہ سے استفادہ کریں گے اور ان کے مفید بیانات آپ کے سامنے آئیں گے. میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. بہرحال جو بھی اپنی لا علمی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہو سکا عرض کیا گیا, وہ صفات جو اس آیہ کریمہ میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کیے گئے ہیں, گزشتہ 11 سال سے ہماری گفتگو انہی صفات پر ہو رہی ہے, اور یقیناً یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ موضوع مکمل ہو گیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہماری زندگی مکمل ہو گئی, لیکن موضوع مکمل ہو جائے یا ناممکن ہے. چونکہ موضوع ایسی ذوات قدسیہ سے مربوط ہے کہ جن کی انتہا نہیں ہے, جو اپنے اندر لامحدود شخصیات ہیں, لہذا لامحدود شخصیتوں کے لیے محدود گفتگو کرنا کیسے مکمل کر سکتا ہے موضوع کو. جتنا سوچتے چلے جائیں گے, جتنا مطالعہ کرتے چلے جائیں گے, جتنا پڑھتے چلے جائیں گے, اتنا نئے باب کھلتے چلے جاتے ہیں. چونکہ امام کہتے ہی اسے ہیں جو ایک شخص سے ناتمام ہو, کہ جس کی انتہا کا ہمیں پتہ نہ ہو, جس کے بارے میں ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ یہاں تک ہے اور اس کے بعد بس نہیں. کسی بھی اعتبار سے اگر آپ سوچنا شروع کریں گے تو امام کی شخصیت وہ ہوتی ہے کہ جس کی انتہا کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا. امام کی حد کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا, اور یہ سنگین گفتگو ہے, اتنی آسان گفتگو نہیں ہے. کیونکہ ہم نے اب تک یہی سنا تھا کہ کائنات میں ایک ہی ذات ہے جو لامحدود ہے, وہ ذات باری تعالی ہے. اور میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ائمہ طاہرین یہ 14 ذوات قدسیہ وہ ہیں جو لامحدود ہیں, تو یہ کیسے انسان اسے قبول کرے, کیسے سمجھے کیا ہوا؟ آیا یہ خدا ہے؟ ہرگز نہیں. یہ محدود ہے؟ ہرگز نہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. چونکہ اگر اس بات پر غور کیا جائے تو پہلے مرحلے میں جب گفتگو ہوئی تو وہی بات سامنے آ گئی. ہم نے کہا کہ پروردگار عالم کے صفات کا مظہر ہیں یہ حضرات, اور میں ابتدا کے اشرے میں نے اس بات کو آپ کے سامنے پیش کیا کہ پروردگار عالم کی ذات کی معرفت ناممکن ہے. وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جسے منطق ممنوعہ کہا جاتا ہے, جہاں داخلہ ممکن ہی نہیں ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ تفکروا فی کل شیء ولا تفکروا فی ذات اللہ, ہر چیز کے بارے میں فکر کرو مگر ذات خدا کے بارے میں فکر نہ کرنا. فتحلکوا, ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. وہ ایک ایسا مقام ہے, اور پروردگار عالم نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنی معرفت کے لیے. امام حسین سلام اللہ علیہ کی میں نے ابھی حدیث پڑھی کہ ما خلق العباد الا ليعرفوا, پروردگار عالم نے نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ بندے اسے پہچانے. اور پیغمبر فرما رہے ہیں کہ لا تفکروا فی ذات اللہ, اللہ کی ذات کے بارے میں فکر بھی نہ کرنا. تو پہچانے کیسے پھر؟
ہم پیدا کیے گئے اس کو پہچاننے کے لیے. سرکار کہہ رہے خبردار ذات الہی کے بارے میں فکر بھی نہ کرنا. پھر کیسے پہچانے؟ کا صفات کے ذریعے سے پہچانو. پروردگار کی صفتوں کو دیکھو. اس کی تفصیل میں عرض کر چکا ہوں لیکن مرحلے تک پہنچنے کے لیے گزارش کر رہا ہوں. پروردگار کی صفات کو دیکھو. خدا کے صفات ہم اور آپ جیسے نہیں ہیں, اس پر غور کیجئے گا. خدا کی صفتیں جو پائی جاتی ہیں پروردگار میں وہ ہماری اور آپ جیسی نہیں ہیں. کیا مطلب ہماری اور آپ جیسی نہیں ہیں؟ ہم ایک زمانے میں تھے اور کوئی صفت ہمارے ساتھ نہیں تھی, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کہ ہم جس زمانے میں دنیا میں آئے ایک بھی صفت ہمارے ساتھ لگی ہوئی نہیں ہے. نہ عالم ہیں, نہ شجاع ہیں, نہ سخی ہیں, نہ کریم ہیں, کوئی بھی صفت ہمارے ساتھ نہیں ہے, بالکل خالی, تمام صفات سے خالی. قرآن مجید نے ہمارے جاہل ہونے کا قصیدہ پڑھا اور ہمیں سند دی قرآن مجید نے کہ تم جاہل ہو. کیسے؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. پروردگار عالم تمہیں اب ماؤں کے شکم سے اس طریقے سے کائنات میں لایا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. یہ ہماری سند ہے پروردگار کی طرف سے. پھر اس کے بعد ذرا سا پڑھ لکھ لیے تو عالم کہلانے لگے, صفت علم ہمارے ساتھ جڑ گئی. چند پیسے جیب سے نکال کے کسی کو دے دیے تو سخی کہلانے لگے, صفت سخاوت ہمارے ساتھ وابستہ ہو گئی. کسی انسان کو معاف کر دیا تو مہربان کہلانے لگے. اسی طرح سے بڑھتے چلے جائیے. یعنی صفات بعد میں ہم پر عارض ہو رہی ہیں. فلسفے کی زبان میں یہ سارے صفات ہمارے روح پر عارض ہو رہے ہیں. یعنی ہماری ذات الگ ہے, صفات الگ ہے, لیکن خدا تو ایسا نہیں ہے. خدا جب سے ہے عالم ہے, خدا جب سے ہے کریم ہے, خدا جب سے ہے عادل ہے. آپ کیسے پہچانے اس کے صفات سے؟ مولا کائنات نے فرمایا کہ اس کے صفات اس کی ذات سے جدا نہیں. جو اس کے صفات ہیں وہی اس کی ذات ہے. بلکہ ایک لفظ اور اضافہ کرتا ہے علم کلام کہ صفات پروردگار عین ذات پروردگار ہیں. پہچانا آپ نے؟ صفات پروردگار عین ذات پروردگار ہیں, اور بالکل ایسا ہی ہے. اور جب ایسا ہے تو اب صفات سے کیسے پہچانے؟ ذات سے پہچاننا تو ناممکن اور صفات عین ذات, اب صفات سے کیسے پہچانے؟ اور پیدا ہوئے پہچاننے کے لیے. دیکھ رہا یہ جو پیراڈوکس کیسے حل کرے اس کو. پیدا ہوئے پہچاننے کے لیے ذات کا جانا ممکن نہیں, صفات ذات سے الگ نہیں. اب کیا کریں؟ وہی بات گھوم کے آئے گی جو میں نے پہلے تقریر میں سالی گزارش کی آپ کے سامنے کہ صفات سے نہیں پہچان سکتے مستقیما, چونکہ صفات الگ نہیں ہے ذات سے. کا پھر کا صفات کے ظاہر ہونے کے لیے پروردگار عالم نے کچھ مظاہر بنائے ہیں, اور اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان مظاہر سے خدا کو پہچانے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان مظاہر سے خدا کو پہچانے. مظاہر یعنی جہاں سے صفت الہی کا ظہور ہو. یہاں تک بات واضح ہو گئی. اب اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اور کیا نہیں ہیں اور کیسے ہیں وہ میں پڑھ چکا ہوں. مظاہر سے پہچانے کو مظاہر سے پہچانے. اسی لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ معرفت اہل کل زمان امامہم, ہر زمانے کے لوگوں کا اپنے امام کو پہچاننا خدا کو پہچاننا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم خدا کو ذات سے پہچان نہیں سکتے. ایک صفات سے پہچانو, صفات ذات سے الگ نہیں, دو مجبور ہو کے مظہر سے پہچانو. یعنی اس کے اوپر جا ہی نہیں سکتے ہو, امکان نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جا سکتے ہیں اور راستے ہیں لیکن یہ بہتر راستہ, جی نہیں. کائنات میں کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں اس کے علاوہ، چونکہ جتنے بھی ہیں کائنات میں جتنے کے سارے کے سارے ہیں، کوئی ذات سے خدا کو نہیں پہچان سکتا، کوئی بھی ملک ہو، نبی ہو، کوئی بھی ہو، ذات باری تعالیٰ سے خدا کو نہیں پہچان سکتا، صفات سے پہچانے گا، صفات ذات سے الگ نہیں، اور جب صفات ذات سے الگ نہیں تو کیسے پہچانے پھر؟ کہ مجبور ہے کہ مظہر سے پہچانے، جہاں سے صفت ظاہر ہو رہی ہے، اور جب جہاں سے صفت ظاہر ہو رہی ہے اس سے پہچانے وہ کون؟ کہ وہ یہ 14 نور مقدس، توجہ کیجئے، جس سے پروردگار عالم کو پہچانا جائے، یعنی اگر وہ محمود ہے تو اس نے اپنی اس صفت کے ظہور کے لیے کسی محمد کو بنایا، اس نے اپنی اس صفت کے ظہور کے لیے کسی محمد کو بنایا کہ اس سے پہچانو ہماری محمودیت، اگر وہ اعلیٰ تھا تو اس نے اپنے صفت علو کے لیے کسی عالی کو بنایا، کہ یہ میری صفت علو کا مظہر ہے، یہ میرے صفت حمد کا مظہر ہے، اگر وہ فاطر السماوات والارض ہے، اگر زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، خلق کرنے والا ہے، اس نے اس صفت کے ظہور کے لیے فاطمہ کو بنایا، تاکہ تم سمجھو کہ ہماری صفت ظاہر کہاں سے ہو رہی ہے، ان باتوں کو تفصیل سے میں عرض کر چکا ہوں، صرف ایک نقطے تک لانا چاہ رہا تھا آج کہ جہاں سے بات آگے بڑھ جائے، اب بات یہ ہے کہ میرے عزیزوں جب سارے صفات کا ظہور ان حضرات سے، تو لا محالہ یہ بات ضروری ہے کہ کائنات میں سب سے پہلے یہ ہو، اور لا محالہ یہ بھی ضروری ہے کہ کائنات میں سب سے آخر یہ ہو، بھئی تبھی تو مولا کائنات کہہ رہے ہیں انا الاول والآخر، میں ہی اول ہوں، میں ہی آخر ہوں، سلام بول دے محمد اور آل محمد، انا الاول میں پہلا ہوں، انا الاخر میں آخر ہوں، معنی کیا ہے اس کے؟ کب خدا اول ہے، بالکل خدا اول ہے، خدا آخر ہے، بالکل درست، لیکن وہ خالقیت میں اول، یہ مظہریت میں اول، وہ رحمانیت میں اول، یہ مظہر رحمانیت میں اول، وہ رزاقیت میں اول، یہ مظہر رزاقیت میں اول، توجہ کیجئے جو بات عرض کر رہا ہوں، اگر اس کے علم کا ظہور ہوگا تو انہی کے ذریعے سے ہوگا، اگر اس کی رزاقیت کا ظہور ہوگا تو انہی کے ذریعے سے ہوگا، اگر اس کی خالقیت کا ظہور ہوگا تو انہی کے ذریعے سے ہوگا، یہ پوری کائنات جو ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے، یہ سارا کا سارا جو ظہور کائنات میں نظر آئے گا وہ انہی 14 ہستیوں کی وجہ سے نظر آئے گا، ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد، اول ما خلق اللہ نوری، پروردگار عالم نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا، کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر، کلہم من نور واحد، وامہ ہادی، کہ یہ سارے کے سارے ایک نور ہیں، اس کو بھی عرض کیا جا چکا ہے تفصیل سے، یہ سارے کے سارے ایک نور ہیں، اسی لیے فرما رہے ہیں اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد، ہم سارے کے سارے ایک جیسے ہیں، اب یہ جملہ اگر نہیں مانو سے تفصیل چاہیے اس کے لیے، لیکن جلدی سرچ کر رہا ہوں آپ کے سماعت بھروسہ کرتے ہوئے، کہ ہم سارے کے سارے ایک جیسے ہیں، لیکن چونکہ، توجہ کیجئے گا، چونکہ انسان کی زندگی میں جو نشیب و فراز آنے والے تھے، ان نشیب و فراز میں جو سوالات پیدا ہونے والے تھے، ان سوالات کے جوابات کے لیے ہم کو ہر زمانے میں اس زمانے کے تقاضے کے اعتبار سے رکھا گیا. نکاح میری بات پہنچ جائے میرے عزیزوں, ایک ذرا سی گفتگو دقیق ہے, یہ تفصیل چاہیے اس کی لیے تاکہ بچے محسوس کر پائے, اگر بچے نہ سمجھ جائیں گے بڑوں سے پوچھ لیں گے بعد میں, کہ ہر زمانے میں تقاضائے زمانی جدا. نہیں میں ایک قدم اور پیچھے جاؤں, پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کہا, میں نے اسی اشرے میں کہا کہ وَلَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, پیغمبر کی سیرت تمہارے لیے نمونے عمل ہے. کس کے لیے نمونے عمل ہے؟ جس نے پیغمبر کو دیکھا, یا جو قیامت تک آنے والے ہیں, جو قیامت تک آنے والے ہیں ان کے لیے پیغمبر کی سیرت نمونہ. پیغمبر دنیا سے کب گئے؟ سن 11 ہجری. سن 11 ہجری میں زمانے کے تقاضے, اور سن 1440 میں زمانے کے تقاضے ایک جیسے ہیں یا تھوڑا بہت فرق ہے؟ ایسے ہی ہے جی؟ نہیں, 100 سال پہلے, 50 سال پہلے سے آج کا زمانہ مقایسہ نہیں کیا جا سکتا. آپ کسی بچے سے کہیے کہ آؤ میں تم کو ایک پروفیسر کے پاس لے چلوں, کہ جو تم نے ٹیلی فون دیکھا تھا نا جس پہ ایسے ایسے گھما کر کے ڈائل کرتے تھے, بہترین اس کی تھیوری پڑھاتا ہے وہ. کہا چلیے آپ بھی کہاں گرمی میں پریشان کرنا, کیوں بہترین پروفیسر ہے, کہ اس ٹیلی فون کو آج ہم کیا کریں گے لے کر کے؟ آج زمانے میں موبائل نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گیا. وہ چاہے جتنا بہترین پڑھانے والا ہو, اپنے وقت کا علامہ دہر سہی آج ناکام ہے اس کی تھیوری. آج اس کی تھیوری پر عمل نہیں ہو سکتا, کیوں؟ اس کے علم میں نقص آیا کہ نہیں آیا الگ موضوع ہے, دنیا آگے بڑھ گئی. بھئی آپ یہی تو کہیں گے, یقیناً بڑا احترام, قابل احترام تھا وہ پروفیسر, یقیناً بہت پڑھا لکھا تھا وہ پروفیسر, یہ ساری باتیں سر آنکھوں پر, لیکن زمانہ بہت آگے نکل گیا. آج اس کی تھیوری ہم کیا کہنے پڑھ کر کے؟ آج اس ٹیلی فون کا زمانہ نہیں رہ گیا, آج اس سے لیٹسٹ ماڈل ٹیلی فون آنے لگے, ٹیلی فون ہی تقریباً لینڈ لائن ختم ہو رہا ہے, موبائل کا زمانہ آ گیا, نہ جانے کہاں سے کہاں دنیا پہنچ گئی. ہم کیا کہہ رہے ہیں اسے پڑھ کر کے؟ اپنے زمانے میں رہا ہوگا پڑھا لکھا, آج بیکار ہے. میرے عزیزوں, 100 سال پہلے کے لیے یہ نظر فرماتے ہیں, اور دنیا سے کہہ رہے ہیں پیغمبر کی سیرت پر عمل کرو. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں آپ سے؟ اگر ایک انسان جو مسلم نہیں ہے مجھ سے پوچھ بیٹھے, کیا جواب دیں گے؟ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں سب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, پیغمبر بہت زیادہ پڑھے لکھے, پیغمبر بہت زیادہ علم رکھنے والے, ساری باتیں صحیح ہیں, لیکن سن 11 تک نا, اور کہاں سن 11 کہاں 1440, 130 سال کا فرق ہے, 1430 سال کا فرق آ رہا ہے, اور آپ کہہ رہے پیغمبر سے نمونے والے. قرآن کہہ رہا, میں تو نہیں کہہ رہا, کہاں کس کے لیے کہا؟ ہر انسان کے لیے. اچھا پیغمبر نے زندگی کتنی گزاری؟ پیغمبر نے زندگی کتنی گزاری؟ کیا مجال کی نظر علماء ایک ہو جائے جتنے یہاں بیٹھے؟ 23 سال. 13 سال مکے کی زندگی بولتی ہوئی, اس میں بھی 3 سال شیب ابی طالب. 10 سالہ مدنی زندگی, کہ جو عروج کا زمانہ ہے سیرت پیغمبر کے, 10 سال یہ بہت ملا, یہ 13 سال وہ 23 سال. خوب, اس 23 سال کے لیے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, پیغمبر کی سیرت تمہارے لیے بہترین نمونہ. کس چیز میں؟ کہ ہر چیز میں. اور اس کے بعد بھی دعویٰ یہ ہے, جو میں اشرے میں نے کہا کہ دعویٰ یہ ہے کہ یہ تمہیں وہ پڑھائیں گے جو تم سیکھ ہی نہیں سکتے. دیکھ رہے ہیں آپ, اب 23 سال پیغمبر نے کیا پڑھا دیا آخر, کہ جو قیامت تک کے سوالوں کا جواب دے گا, اور اگر قیامت تک کے سوالوں کا جواب نہ دے سکے تو قرآن کا دعویٰ بیکار. اگر آج کوئی ایسا سوال کیا جائے جس کا جواب پیغمبر نہ دے سکے نعوذ باللہ, تو قرآن کا دعویٰ بیکار. اور جب قرآن کا دعویٰ ہٹ جائے گا پورا اسلام کنارے آ جائے گا. یہ ہے کہ نہیں ہے؟
کہاں ہے تو اسی طرح سے کچھ. لیکن پھر جی پیغمبر کی 23 سالہ زندگی کو بیان کرنے والے لوگ آئے کہ جنہوں نے اپنی سیرت سے پیغمبر کی زندگی کو بیان کیا. وہ زمانہ کتنا, وہ زمانہ کتنا گزرا جس میں سیرت پیغمبر کو بیان کیا گیا, وہ کتنا ہے پیریڈ جی؟ کتنا, 250 سال, 250 سال. کب سے کب تک؟ 1100 سے لے کر کے 260 ہجری. 260, 260 میں کس کا, کس کی شہادت ہے؟ 11 امام, 8 ربیع الاول, 260 ہجری. 250 سال کا زمانہ گزرا جس میں سیرت پیغمبر کو بیان کیا گیا. توجہ کیجئے گا, یہ 23 سالہ اجمالی زندگی کو تفصیل دی گئی. کسی نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا, ہر ایک یہی کہتا رہا قال رسول اللہ, قال رسول اللہ, رسول خدا نے یہ فرمایا, رسول خدا نے یہ فرمایا. اور ایک بھی کوئی چیلنج نہ کر سکا کہ یہ فرمایا کہ نہیں فرمایا. ایک بھی کوئی زمانے میں چیلنج نہ کر سکا. پیغمبر کی امام صادق نے دیکھا نہیں ہے, پیغمبر کی امام باقر نے دیکھا نہیں ہے, لیکن کہتے قال رسول اللہ, سارے قبول کرتے ہیں. جو جانتے ہیں کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس نے اس طریقے سے ایک دوسرے سے علم لیا ہے جیسے طائر اپنے بچے کو بھراتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. اب اس 250 سال میں پیغمبر کی سیرت کو بیان کیا, یعنی کیا؟ توجہ کیجئے, قیامت تک کے لیے جتنے سوالات پیدا ہونے والے تھے ان سارے سوالات کے جواب ان 250 سال میں دے دیے گئے. پیغمبر کی جو اجمالی زندگی تھی اس کو اس 250 سال میں تفصیل دی. اب سمجھے آپ کہ ائمہ کی سیرت میں اختلاف کیسے ہوتا چلا گیا. اختلاف سے مراد یعنی کوئی صلح کر رہا ہے, کوئی جنگ کر رہا ہے. ظاہراً دو چیزیں نظر آ رہی ہیں, لیکن تمہاری زندگی میں کبھی صلح کا موقع آئے گا تو کوئی نمونہ چاہیے, کبھی جنگ کا موقع آئے گا تو کوئی نمونہ چاہیے, کبھی زندان جانا پڑے گا تو کوئی نمونہ چاہیے, کبھی علم کی کرسی پر بیٹھو گے تو کوئی نمونہ چاہیے, کبھی حکومت میں بلایا جائے گا تب کوئی نمونہ چاہیے. جتنے نمونے درکار تھے ائمہ بیان کرتے چلے گئے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. جتنے نمونے درکار تھے سب ائمہ طاہرین بیان کرتے چلے گئے. کیسے؟ اسی لیے سیرت میں کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, ورنہ اصل حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے. میں نے شاید اسے پہلے بھی کہا ہو, اصل حقیقت میں ان 14 کی کوئی اختلاف نہیں. اب چونکہ بات دور تک جا رہی ہے, ان میں آپس میں سر منہ بھی فرق نہیں. توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں, سر منہ فرق نہیں ہے آپس میں. اب بہت سی چیزوں کو واضح نہیں کر سکتا ہوں, ورنہ اور واضح گفتگو کرتا آپ کے سامنے. جو معرفت بن نورانیہ کا مولا کائنات نے جو بیان کیا ہے انسان اسے دیکھے پڑھنے کے قابل چیز ہے, لیکن افسوس یہ ہے کہ عمومی طریقے سے بیان نہیں ہو سکتی. جس طرح جناب ابو ذر جناب سلمان کے پاس آئے, صرف اشارہ کر رہا ہوں, اگر ہو تو جا کر کے دیکھیے گا, جناب ابو ذر جناب سلمان کے پاس آئے اور کہا سلمان یہ بتاؤ معرفت بن نورانیہ کیا ہے ابن ابی طالب کی. مولا کائنات کی معرفت بن نورانیہ یعنی کیا مطلب؟ نورانی معرفت. علی کو دنیا اس ظاہر سے نہیں پہچان پا رہی,
جو ظاہری جسم رکھ کے مولا کائنات میں اس مادی دنیا میں آ کر کے جو افعال مادی طریقے سے انجام دیے اس کو نہیں سمجھ پا رہے. آج اب اس پر فضائل کے ایک پورا باب ہے. جس نے بھی علی ابن ابی طالب کو پڑھا وہ پھر اس در سے کہیں اور جا ہی نہیں سکا, چاہے وہ مسیحی ہو چاہے وہ کسی مذہب کا ہو. کیوں؟ اور یہ کون سے اعمال ہیں؟ یہ ظاہری جو مولا نے اس دنیا میں انجام دیے. مولا کہنا تھا جو خط لکھا ہے مالک اشتر کو, آپ کو معلوم ہے کہاں کہاں موجود ہے وہ, کہاں کہاں پر اس پر بحث ہوئی ہے. آج نہج البلاغہ کے خطبوں پر کہاں کہاں بحث ہو رہی ہے. یہ ہماری بدبختی ہے کہ ایسے گوہر نایاب رکھنے کے باوجود ہم دوسروں کے ڈہڑی پر بھاگتے پھرتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا اسی ممبر سے, امام کاظم کی ایک حدیث پر پی ایچ ڈی کی ہے انسان نے اس زمانے میں, علیہ الصلوۃ والسلام, پی ایچ ڈی, اور دنیا کی اعلی ترین یونیورسٹی نے قبول کیا ہے اس پی ایچ ڈی کو. ایک حدیث, ابھی تو اب یہاں تک پہنچے ہیں, ان کے جملوں پر پی ایچ ڈی ہوگی. ابھی وقت آگے بڑھنے دیجئے, پھر دیکھیے کیا کیا ہوتا ہے اس زمانے کے اندر. بہرحال اس سے مجھے بحث نہیں ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ سرے منہ کوئی فرق نہیں ہے ان میں آپس میں, ذرہ برابر کسی قسم کا. زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے کام الگ ہے. اگر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کربلا کے میدان میں ہوتے, کربلا کے میدان میں ہوتے تو وہی کارنامہ انجام دیتے جو امام حسین نے انجام دیا. اور اگر سرکار سید الشہداء امام صادق کے زمانے میں ہوتے تو وہی کام کرتے جو امام صادق نے انجام دیا. جو جناب ابو ذر غفاری میں عرض کر رہا تھا جناب سلمان کی معرفت میں نورانیہ کیا ہے, تو جناب سلمان نے ابو ذر کو دیکھا اور ایک اچھا انداز اپنایا جو ہمارے یہاں بہت کم پایا جاتا ہے. ہمارے ہر انسان تو صاحب نظر ہوتا ہے, پہلی بات. جیسے کہ مسئلہ سامنے, فوراً اس نے رائے پیش کی. بعض لوگ کے بارے مشہور ہے, کوئی بھی مسئلہ دنیا کا چھیڑیے, میڈیکل سائنس کا ہو, وہ ٹیکنالوجی کا ہو, انجینئرنگ کا ہو, ہر میدان میں نظر رکھتے ہیں. اور ایسا انسان یعنی وہ ہوتا ہے جو کسی میدان میں نظر نہیں رکھتا. لیکن بہرحال اب جناب سلمان 10 درجے پر ہے, ابو ذر 9 درجے پر ہیں. 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ 10th کلاس کے اسٹوڈنٹ کے پاس آیا ہے کہ سلمان ذرا یہ بتاؤ کہ مولا کائنات کی معرفت بن نورانیہ کیا ہے, نورانی معرفت کیا ہے. یہ ظاہر تو ہم دیکھ لیں علی بن ابی طالب کا, تو جناب سلمان کچھ کہہ دیتے. لیکن اگر کچھ کہہ دیتے تو پھر 10 درجے پر نہیں ہوتے. کہتے آؤ چلو, آؤ چلو, آؤ اسی در پر چلیں, خود انہی سے پوچھیں. دیکھ رہے ہیں کیا درس دیا ہے جناب سلمان فارسی نے. آؤ چلو مطلب کیا, مطلب معاملے کو خود صاحب معاملہ سے دریافت کریں. آج ہم سے کسی نے کہا کہ فلاں صاحب کے بارے میں ایسا کہہ رہے تھے, ہم نے منہ بھلا لیا. اب جب وہ ملے تو کیوں ہوا, کیا کسی نے کچھ کہا تھا؟ جو کہے کہ اس نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے, ہاتھ پکڑیے آؤ چلو انہی سے پوچھیں. کیا مجال دوبارہ کوئی کسی کے بارے میں آپ سے کہہ دو دے ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. اور ایک بات آئے گی, میرے ایک دوست انہیں انتقال فرما گئے ہیں, مجھ سے بڑے تھے دوست تو کیا تھے, لیکن بڑے ان کی ایک بات تھی, کہہ دوں گا ان کے بھی یہ سال ثواب ہوگا ان کے لیے بھی. کہنے قبلہ میں بہت اچھا بیٹا تھا اور بہت اچھا شوہر تھا. ہم نے کیسے کہا کہ جب میری شادی ہوئی تو جو ہوتا ہے کچھ دن کے بعد وہ شروع ہوا. پہل کی ماں نے کہ یہ جو تمہاری بیوی ہے اس نے ایسا کیا اور یہ کیا, جو مطلب تھوڑا بہت. ہر ساس یہ چاہتی ہے کہ وہ مجھے ماں سمجھے, لیکن یہ نہیں سوچتی کہ میں پہلے اسے بیٹی سمجھوں. بہرحال انہوں نے شروع کیا, انہوں نے کہہ دیا ان سے, انہوں نے چپ چاپ ماں کی بات سنی. رات میں صبح جب ناشتے ہو بیٹھے تو فوراً کہا بیوی سے کہ ماں امی تمہارے بارے میں ایسے 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 کہہ رہی تھی. اور ماں نے یہ کیا ہوا, اب بات ختم ہو گئی.
بیوی سمجھی تو پھول گئی کہ اب کیا کرنا ہے, تو ہمارے ساتھ ہیں. کچھ دن بعد اس نے بھی برائی کی ماں کی, جو ادھر سے ریئیکشن ہونا تھا. دوسرے دن پھر ناشتے بیٹھے کہ امی یہ آپ کے بارے میں ایسے 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 کہہ رہی تھی. کہ قبلہ
وہ دن اور آج کا دن, نہ ماں نے کچھ کہا نہ بیوی نے کچھ کہا, ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. جناب سلمان فارسی کے اس نسخے کو اپنا لیا جائے تو بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. کسی نے کچھ کہا کہ فلاں صاحب آپ کے بارے میں ایسے کہہ رہے تھے, وہ تعریف ہو برائی ہو کچھ بھی صحیح, کہ آؤ چلے چل کے انہیں سے پوچھے کیا کہہ رہے تھے, کیا مجال کی دوبارہ کوئی کہتے. کتنی پیسے ختم ہو جائیں گی, معاشرہ کتنا بدل جائے گا. جناب سلمان فارسی سے جناب ابو ذر غفاری نے پوچھا, سلمان مولا کائنات کی نورانی معرفت کیا ہے, چاہتے کچھ کہہ دیتے ہیں, کچھ نہیں کہا, کہ آؤ چلو علی ہی سے پوچھیں. دیکھ رہے ہیں آپ, آؤ چلو مولا کائنات سے پوچھیں جو صاحب معاملہ ہے. یعنی توجہ کیجیے گا, سلمان فارسی, ایک جملہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے, سلمان فارسی دنیا کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دنیا والوں ذرا احتیاط سے کام لینا, علی وہ ہے جس کے بارے میں سلمان بھی نظر نہیں دے سکتا. اے او غیروں کی حیثیت کتنی ہے, ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل. علی وہ خطرناک ذات ہے اس دنیا میں کہ جس کے سلسلے میں آگے بڑھنا بھی خطرناک, جس کے سلسلے میں پیچھے رہنا بھی خطرناک, دونوں طرح سے. یہ اس مولا کہنا تھا نہیں, یہ اہل بیت کا مقام ہے. کبھی انشاءاللہ وقت ہوگا مسلس پر گفتگو کروں گا آپ کے سامنے, اس سال بھی سوچ کے آیا تھا لیکن رہ گئی بات یہ کہ مقام اہل بیت وہ ہے کہ جہاں آگے بڑھنا بھی خطرناک اور جہاں پیچھے رہنا بھی خطرناک. اسی سوال کے جواب میں جو مولا کائنات نے بیان کیا ہے ابو ذر اور جناب سلمان کے سامنے, ایک سمندر ہے جو علی نے بہایا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ عمومی طور سے بیان نہیں کیا جا سکتا ان چیزوں کو, پہلے بہت سے کلاسز گزارنا پڑیں گے تاکہ انسان اس بات کو سمجھے. پہلے ابو ذر کو سمجھو, پھر سلمان کو سمجھو, پھر اس گفتگو کو سمجھو. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. میں نے 2 یا 3 سال پہلے سوچا تھا کہ بیان کروں گا لیکن استاد نے منع کر دیا, خبردار یہ چیز یہاں کی نہیں ہے اس طرح عمومی بیان کرنے کے لیے. لیکن بہرحال نہ سب جانتے تھے کہ نہ یہ خود سمجھائے نہ سمجھا پائے گا. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اپنی اسی خطبے میں یہ ہے, اسی بیان میں ہے, اپنی حقیقت میں سر منہ فرق نہیں ہے ان کے اندر. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ایسے اور وہ ویسے, نہیں, بلکہ زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے انسانوں کو نمونہ دینا تھا پیغمبر کی سیرت کی تفصیل کا جو یہ دیتے چلے گئے, اور اتنا دے دیا کہ اب انسان کو داہنے بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اتنا دے گئے. اور جب دے دیا تو کہا کہ سنو, اگر ایک فتویٰ تم نے اپنی مرضی سے دے دیا تو ٹھکانہ جہنم ہے. ایک فتویٰ, یہ کون کہے گا؟ یہ وہی کہے گا جو سب کچھ بیان کر چکا ہو, جو سب کچھ دے چکا ہو کہ تمہیں اپنی رائے لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم نے اتنا بیان کر دیا ہے, دیکھتے چلے جاؤ دنیا میں آنے والے تمام مسائل کے حل پتہ چلتے چلے جائیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو پروردگار عالم کے جتنے بھی صفات ہیں لامحدود ہیں. کیوں لامحدود ہے؟ چونکہ خدا خود لامحدود ہے. جب ذات لامحدود اور صفات ذات سے الگ نہیں ہے تو صفات لامحدود ہو, اور محدود لامحدود کا مظہر کیسے بن سکتا ہے؟ ایک لامحدود تو چھوڑیے, اگر آپس, اب لفظ سخت ہے میں کیسے عرض کروں آپ کے سامنے, نہیں ہمت پڑ رہی, اگر ذرا سا پاور میں فرق ہو تو بیان نہیں کر سکتا.
ये जो 11,000 वाट के देखा ना जो तार चलते हैं, पता है 22,000 वोल्ट कितने हजार वोल्ट जो चला करता है, जरा उसमें अपने घर का ये बल्ब लगा के देखिए, इस टांग के कटिया लगा के क्या नतीजा निकलेगा। कहा कि मुमकिन है कि आपका चिराग जिंदगी गुल हो जाए। तो जैसे ही लगाएंगे कब नूर है, रोशनी के लिए तो जा रहा है, कब दुरुस्त रोशनी के लिए जा रहा है, लेकिन ये महदूस ये उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। क्यों? कहा ये बहुत कमजोर है उसके मुकाबले में। यही बल्ब जो हमारे घर में आने वाले करंट का मजहर बना हुआ था। भाई आने वाले करंट में कौन जाहिर कर रहा है? आपसे मैं पूछूंगी बताइए लाइट आ रही कि नहीं आ रही, क्या करेंगे? कह जाके स्विच ऑन करेंगे, देखेंगे कि हाँ आ रही कि नहीं आ रही। नहीं, स्विच ऑन न कीजिए, ऐसे ही बताइए कि आ रही कि नहीं आ रही। कैसे कैसे बताएं? अरे आपके घर में लाइट लगी हुई है, आपको नहीं पता कि आ रही कि नहीं आ रही? जी नहीं, ऐसे तो नहीं मालूम होगा। हां थोड़ी लगा के दिखेंगे तार में, क्यों? का लाइट होगी ना हो, दिख थोड़ी रही है, फिर कैसे पता चलेगा? का जाहिर होगी कहीं से, बल्ब से जाहिर होगी, फ्रिज से जाहिर होगी, पंखे से जाहिर होगी, इधर उधर एसी से जाहिर होगी। ये सब मजाहिर है उस लाइट के लिए कि आ रही है कि नहीं आ रही। तो वो बल्ब जो घर में मजहर बना हुआ था इस इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या आ रहा है कि नहीं, यहां क्यों नहीं मजहर बन पा रहा? क्या वो बहुत कमजोर था करंट? ये काफी हाई पावर है करंट, इस महदूद बल्ब में इतनी सलाहियत नहीं कि वहां जल जाए, है कि नहीं है? वहां कोई हाई पावर ट्रांसफार्मर चाहिए जो उससे ले और इधर दे। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। वहां यह की मजहरियत वहां काम नहीं आएगी, क्यों? चूंकि वो काफी पावर इसमें बहुत ज्यादा है, वोल्टेज वहां बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा और लामहदूद में कोई मुकाबला है? बहुत ज्यादा सही, लामहदूद के मुकाबले में अपनी हैसियत खो देता है। जब भी कोई कितनी बड़ी अदद इंफिनिटी के मुकाबले में आई, अब हैसियत खो देगी। यह है कि नहीं मैग्नेटिक का कानून? तो जब लामहदूद का मजहर बनना है तो कौन से महदूद में सलाहियत है जो मजहर बन जाए? बात वाजे है कि नहीं वाजे आपके सामने? किस महदूद मसलहियत है कि मजहर बन जाए? सिफतों को जाहिर नहीं करना, सिफत खुदा को जाहिर करना है। कुदरत इलाही महदूद है, लामहदूद का लामहदूद। इस कुदरत खुदा को वो कैसे जाहिर करें जो खुद महदूद है? कैसे जाहिर करें? हम भी कुदरत रखते हैं, आप भी कुदरत रखते हैं, कुदरत खुदा रखते हैं, दी हुई कुदरत रखते हैं, कुदरत खुदा नहीं है। इल्म इलाही को जाहिर करना है, कौन जाहिर करेगा? का जो खुद लामहदूद हो इल्म के मुकाबले में। या तो ये कहिए कहीं है ही नहीं इल्म परवरदिगार, कहीं है ही नहीं कायनात में। तीन सिफतें हैं कि जो सिफत जात है खुदा की, इल्म कुदरत हयात। या तो कहिए है ही नहीं सिफात के मजाहिर, तो फिर पहचाने कैसे? आना बेकार। और अगर है तो कौन है? मुझे नहीं मालूम कौन है, लेकिन सिफात से पहचानो, सिफात को देखो। मसलन फर्ज कीजिए अल्लाह के इल्म को पहचानना है, कैसे पहचानेंगे आप? इल्म में खुदा की मारिफत कैसे हासिल करेंगे? अगर मैं यहां बैठ जाऊं से चुप होकर के, आप बताएं इल्म में खुदा की मारिफत कैसे हासिल? खुदा आलिम है, कैसे पता चलेगा, कैसे मालूम होगा? खुदा आलिम है, उसका इल्म कैसा है, क्या है? कहीं से जाहिर होना चाहिए, जैसे लाइट आ रही ना, कहीं से जाहिर होना चाहिए। कहां से जाहिर होगा? कहां? जहां पर लामहदूद इल्म हो। अच्छा, लामहदूद इल्म हो कहां? इल्म की हद कितने मीटर है? का इल्म की हद को मीटर से नहीं नापा जाएगा। अच्छा, कितने किलो है? का किलो से भी नहीं नापा जाएगा, फिर किससे नापेंगे इल्म की हद को? आप यहां कहेंगे ये शहर की हद क्या है? 20 किलोमीटर इधर, 10 किलोमीटर इधर, शहर की हद है।
علم کی حد کیا ہے؟ کتنا ادھر کتنا ادھر، کا ادھر ادھر کی بات نہیں ہے۔ علم کی حد ہے جہالت۔ علم کی حد ہے جہالت، جہاں سے جہالت شروع وہاں علم ختم۔ وہ حد آ گئی، جہاں سے جہالت شروع ہوئی وہاں سے، اصل جہالت کوئی چیز ہی نہیں ہے، علم کی حد کا نام ہے جہالت۔ جہالت خود کچھ نہیں ہے، آپ کسی کو جاہل بنا ہی نہیں سکتے دنیا میں، جب بھی بنائیں گے تو عالم بنائیں گے، لیکن جتنا عالم بنائیں گے اس کے پرے جہالت ہوگی۔ یہی تو ہے جہالت، کائنات میں وجود نہیں ہے، یا ہے؟ کوئی ایک ایسا آدمی دکھائیے جو دوسروں کو جاہل بناتا ہو، اور سوال ہی نہیں ہوتا، کوئی انسٹیٹیوٹ کوئی کالج سوال ہی نہیں بنا، سب پڑھائیں گے، کوئی جاہل نہیں بنا سکتے کسی کو، چونکہ جہالت ہے ہی نہیں۔ جیسے اندھیرا نہیں ہے کائنات میں، اندھیرا نہیں ہے پوری کائنات میں، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اندھیرا ایگزسٹ کرتا ہو، نہیں، جہاں نور نہیں ہوتا اسے اندھیرا کہتے ہیں۔ اسی لیے اگر نور ہو تو آپ اندھیرا لا نہیں سکتے، لیکن اندھیرا ہو تو نور لا سکتے ہیں، چونکہ جو ایگزسٹ کرتا ہے وہی مقابلہ کرتا ہے۔ اندھیرے کبھی نور سے مقابلہ نہیں کر سکتے، جو حلا کبھی عالم سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اے صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ نہ دامنِ وقت میں گنجائش ہے، نہ موقع کی نزاکت کا تقاضا ہے کہ میں عرض کروں کہ پروردگار عالم نے کیوں کہا، جب بھی استعمال کیا ظلمات کہا نور کہا، ادھر جم ادھر واحد۔ خوب ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ تو علم کی حد کیا ہوگی؟ علم کی حد ہے جہالت، جہاں سے جہالت شروع ہو جائے گی وہاں علم ختم ہو گیا، سمجھ لیجئے، سمجھ لیجئے کہ علم ختم ہو گیا۔ اچھا، تو اس کے معنی آپ تاریخ میں کوئی ایسا انسان ڈھونڈیے کہ جس کا علم ختم نہ ہو رہا ہو۔ ختم نہ ہو رہا ہو کے معنی کیا ہے؟ کہ جب بھی اس کے پاس جائیں تو وہ یہ نہ کہے کہ مجھے نہیں پتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ خلیفہ وقت نے، خلیفہ وقت نے، حاکم وقت نے جناب امام باقر کو طلب کیا علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک پورا ماجرا ہے اس کا، بیٹے آپ کے چھٹے امام آپ کے ساتھ ہیں، بلایا بغداد، بلایا شام، بلایا وہاں، اور وہاں پر کچھ گفتگو ہوئی، پھر سب کچھ، پھر اس کے بعد پشیمان ہوا، شرمندہ ہوا کہ واپس چلے جائیے۔ اب وہ تفصیل اچھی خاصی ہے لیکن میرا بیان کا موقع نہیں ہے۔ جب واپس جانے لگے تو آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ پر بھیڑ لگی ہے، مجمع لگا ہے۔ پوچھا خیریت تو کیا ہے یہاں؟ کہا کہ ایک راہب ہے بوڑھا، یعنی کرسچن مسیحیوں کا سرغنہ مرجع، اور وہ سال میں ایک بار آتا ہے اپنے دائرے سے باہر، اور آ کر کے لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتا ہے۔ یہی تو موقع تھا، یہی تو موقع تھا۔ وہی چپ چاپ اسی مجمع میں بیٹھ گئے، اور کوئی ایسی شان نہیں تھی کہ دیکھنے والا دور سے پہچان لے، کوئی تاج رکھا ہو سر کے اوپر، کوئی ایک الگ سا لباس تھی نہیں، معمولی لباس جیسے لوگ پہنے رہتے تھے۔ پیغمبر کے لباس کا عالم پتا ہے کیا تھا آپ کو؟ جب لوگ آتے تھے پوچھتے یہ بتا تم میں سے پیغمبر کون سا ہے، اس طریقے سے لوگوں میں ملے ہوئے رہتے تھے پیغمبر، کہ کوئی پہچان نہیں پتا دور سے پیغمبر کون سے ہیں۔ لوگوں نے، اصحاب نے کہا مانا کا عہد دینا ہمارے ساتھ ایسے رہے جیسے ہم ہی میں کا کوئی ایک ہو۔ تو وہ آ کر کے مجمع میں ہم چپ سے بیٹھ گئے اپنا، اور راہب وقت پر باہر آیا، بہت زیادہ بوڑھا، کمر جھکی ہوئی، پلکیں
ڈھلی ہوئی اس نے ایک طائرانہ نظر مجمع پر ڈالی، لیکن چونکہ اپنا نفس پاک تھا لہذا نورانیت کا احساس کر گیا۔ نور کا احساس کہاں ہوتا ہے؟ جہاں خود نور ہو۔ سورج سے کیا چیز نہیں ملتی؟ ہاتھ، پیر، زبان، کان، ناک یا آنکھ۔ سورج کے سامنے ہاتھ کرنے کوئی مشکل نہیں ہے، پیر کرنے کوئی مشکل نہیں ہے، آنکھ نہیں ملے گی، فوراً بند ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ نور ہے، نور ہے، اپنے سے زیادہ کو پہچانتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ چونکہ خود اپنے اندر کچھ رکھتا تھا، طائرانہ نظر ڈالی، جا کے ٹک گئی ایک جگہ پر۔ پوچھتا ہے کہ آپ ہم میں سے ہیں یا غیروں میں سے ہیں؟ امام نے کہا کہ میں امت محمدی میں سے ہوں۔ صحیح پہچانا اس نے۔ پھر دوسرا سوال کرتا ہے کہ آپ علماء میں سے ہیں یا جہلا میں سے ہیں؟ کیا کہیں؟ اگر ہم جیسے لوگ ہوتے کہ تو میں عالم ہوں، چار لفظ پڑھ لیے بس، اس سے نیچے تو بات ہی نہیں ہوتی۔ جب تک علامہ لکھا نہ جائے جب تک مسئلہ ہی کہاں حل ہوتا ہے۔ لیکن امام نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ میں عالم ہوں، تاکہ توازو برقرار رہے، توازو برقرار رہے، میں عالم ہوں نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں جاہل نہیں ہوں۔ اللہ، لیکن نہیں، جو توازو اپنی جگہ، بکمال تو یہی ہے امام کے حرفوں کا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام تمام کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ توازو برقرار رہے، دوسرے یہ ہے کہ حد کی نفی کر دی۔ میں نہیں معلوم میری بات آپ تک پہنچی کہ نہیں پہنچی۔ میں نے کہا تھا نا کہ علم کی حد کیا ہے؟ جہالت۔ علم کی حد کا نام ہے جہالت۔ جب اس نے کہا کہ آپ علماء میں سے ہیں یا جہلا میں سے، تو امام نے یہ نہیں کہا کہ میں عالم ہوں، تاکہ تم سمجھو کوئی حد ہوگی۔ امام نے کہا میں جاہل نہیں ہوں۔ جب جاہل نہیں ہوں یعنی نامحدود ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ امام نے کہا میں جاہل نہیں ہوں، میں جاہل نہیں ہوں، یعنی کیا مطلب؟ دیکھیے، عالم ہوں کے ساتھ ہزاروں جاہل ہوں شامل ہیں۔ مانتے ہیں اس کو؟ اگر کوئی ایک انسان آپ سے کہے کہ میں عالم ہوں، اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ نہ جانے کتنی چیزوں میں جاہل ہے۔ چونکہ آج جتنا زیادہ اسپیشلائزیشن بڑھتا جا رہا ہے، اتنی جہالت بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے ہمارے یہاں یہ ہوتا تھا، ہم بچپنے میں ہم لوگوں کے گاؤں میں ایک ڈاکٹر ہوتا تھا جو پیر کے ناخن سے لے کر کے سر کے بال تک کا علاج کرتا تھا، اور وہ سب کچھ جانتا تھا، وہ ٹھیک بھی ہو جاتے تھے۔ کمال یہ ہے۔ اور آج یہ ہے کہ ہر پارٹس آف باڈی کا ایک آدمی الگ ہے، اور وہ بھی خود کچھ نہیں جانتا، سب کچھ اس سے مشین بتاتی ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ جہالت بڑھی یا علم۔ اس زمانے میں جب ڈاکٹر کہتے تھے تو پوری باڈی ذہن میں آتی تھی، اور آج جب ڈاکٹر کہتے کہاں کا آنکھ، کان کا، یہاں کا، وہاں کا، ہے کیا نہیں؟ اب اگر ایک آدمی کا ڈاکٹر، اس نے کہا میں ڈاکٹر ہوں، اس کے معنی انجینئر نہیں ہے، اس کے معنی فلسفی نہیں ہے، اس کے معنی تاریخ دان نہیں ہے، اس کے معنی میڈیکل جاننے والا نہیں ہے، اس کے معنی یہ نہیں، اس کے معنی وہ نہیں، ہے کہ نہیں؟ ایک عالم ہوں میں ہزاروں جاہل ہوں شامل ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ کہہ دے میں جاہل نہیں ہوں، تو ایک جاہل نہیں ہوں میں ہزاروں عالم ہوں شامل ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔
ایک جاہل نہیں ہوں میں، لاکھوں عالم ہوں شامل ہیں۔
اور وہ سمجھ بھی گیا، وہ سمجھ بھی گیا۔ اس نے سوالات کیا کہ میں پھر آپ سے کچھ پوچھوں گا، جو چاہو پوچھو۔ وہی دادا کا لہجہ،
کیا مجال کہ اس گھرانے کی زبان تو بدل جائے۔ اے صلوات بولے نا محمد اور آل محمد پر۔
آج ہم پھر وہی اقامت صلات و اطاعت زکات کے لیے جو سوچ کر کے آئے تھے کہ جو باتیں رہ گئیں عرض کر دوں، لیکن نہ جانے کہ آپ لوگ آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔
جو چاہو پوچھو۔
اور اس نے دو تین سوالات کیے، وہ اب سوالات کیا بیان کروں؟ آپ کو معلوم ہے وہ دن اور رات کا، وہ کون سا وقت ہے جو دن مہینہ رات ہے آخر، اور کون وہ دو بھائی تھے جو ایک ساتھ پیدا ہوئے ایک ساتھ مرے، لیکن ایک کی عمر اتنی دوسرے کی عمر اتنی ہے آخر۔ امام نے سب کے مسکرا کے جواب دیے۔ تو اس نے کہا کہ سنو، اب یہ خطابت ہے، سنو دو باتیں، ایک میں اپنے لیے اور ایک تم سب کے لیے۔ توجہ کیجئے گا، دو چیزیں یہاں رونما ہوئی، ایک میں اپنے لیے میرے، ایک تم سب کے لیے۔ تم سب کے لیے یہ کہ جب تک یہ شخص شام کے حدود میں ہے میرے پاس نہ آنا۔
اللہ، ایسا ہو علم کا قدردان۔ اگر یہی قدردان پیدا ہو جاتے تو آج امت مسلمہ کا حال یہ نہ ہوتا۔ اے صلوات بول دے محمد اور آل محمد۔ جب تک یہ انسان شام کے حدود میں ہے، خبردار کسی سوال کے لیے میرے پاس نہ آنا، اس سے پوچھو یہ تمہارے لیے تھا اور میرے لیے یہ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے صلوات بول رہے محمد اور آل محمد۔
مسلمان ہو گیا چونکہ علم تھا، جب علم کے سامنے آیا تو اپنی حیثیت کو پہچان گیا۔ تو بالآخر آپ نے کہا میں جاہل نہیں ہوں، جب مطلق جہل کی نفی ہو، یعنی علم لا محدود۔ اچھا بس اسی جگہ بات کو روک رہا ہوں، اس کے معنی کہ پھر یہ خدا ہیں، سیدھی سیدھی یوں کہیے۔ دیکھیے یہ بولنے والے اچانک کہا نہیں، خبردار مجھے ادھر نہ لے جانا، یہ اسی خطبے میں ہے لیکن ابھی بیان کا موقع نہیں،
ادھر نہ لے جانا،
ادھر ہی رکھو، مجھے سمجھو۔ ماہ رجب کی ایک دعا ہے، مفاتیح الجنان میں موجود ہے، اٹھا کر کے دیکھیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہی ہے، حضرت حجت کی طرف سے بیان کی گئی ہے۔ لفظ لکھا ملے گا ناحیہ مقدسہ، یعنی کسی کی طرف سے آئی ہے، یہ ایک مقدس طرف سے۔ دو احتمال دیے جاتے ہیں، امام عسکری یا امام زمانہ، اکثر احتمال امام زمانہ کا ہے۔ یہ دعا مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے ماہ رجب کے اعمال میں لکھی ہے، روزانہ پڑھنے کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہی۔ اب مجھے بیان کا موقع نہیں رہ گیا، بات تمام ہو گئی۔ اس نے بیان کیا کہ فرق کیا ہے، فرق کیا ہے۔ میں بالکل واقع عرض نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ بالکل وقت تمام ہو چکا ہے، مجلس یہاں ختم ہو جانا چاہیے تھے، لیکن میں جلدی سے،
فرق کیا ہے؟ اگر جا کر کے صفات میں فرق ڈھونڈو گے کبھی نہیں پاؤ گے۔ توجہ کیجئے، اگر صفات میں فرق ڈھونڈنا شروع کرو گے کبھی نہیں پاؤ گے، کیونکہ ہم اس کے صفات لا محدود کے مظہر ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے، اس میں لکھا ہے لا فرق بینک و بینہا، جو کلمات کی طرف پلٹ رہا لذہا آیا ہے، لا فرق بینک و بینہا الا انہم عبادک، تیرے اور انہیں پروردگار، امام فرمائے پروردگار یہ وہ افراد ہیں کہ تیرے اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، صرف اتنا سا فرق ہے کہ تو معبود ہے یہ بندے ہیں۔ بس وقت تو نہیں رہ گیا کہ بیان کروں، صرف ایک لفظ کہہ کر کے بات کو چھوڑ رہا ہوں۔ تو معبود ہے یہ بندے ہیں، مطلب کیا ہے کہ صفات میں تیرے اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، علم تیرا بھی ہے، علم ان کے پاس بھی ہے، یہ تیرے علم کو ظاہر کریں گے، تیرا
جو ان کے پاس ہے وہ تیرا دیا ہوا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بابا سے بلند پر محمد اور آل محمد۔ عبد و رب، عبد و معبود کا فرق کتنا ہے کہ جو تیرے پاس ہے وہ تیرا اپنا ہے، کسی نے تجھے دیا نہیں، لیکن جو ان کے پاس ہے وہ سب تیرا دیا ہوا ہے۔ اس فرق کو محسوس کرو، پھر قولوا فینا ما شئتم، پھر جو دل چاہے ہمارے بارے میں کہو، لن تنالوا، تم ہماری حدوں کو چھو نہیں سکتے۔ بس میرے عزیزو، بات تمام ہو گئی۔ ایمان یعنی یہ، اب معرفت بھی نورانیہ تو میں کیا بیان کروں گا یا کیا پہنچوں گا وہاں تک، لیکن بس اسی جگہ بات کو روک رہا ہوں۔ امام یعنی یہ، تہاں جہاں پر صفات باری تعالیٰ کا مظہر ہو۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی، کہاں پر آ گئی، اسی جگہ بات کو روک رہا ہوں۔ ایسا امام، ایسا امام جو صرف ایک ہی صفت کا نہیں، سارے صفات کا مظہر ہے، سارے صفات کا مظہر ہے۔ خداوند عالم نے کیا کہا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، خدا سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اگر تم معافی مانگنے کے لیے آؤ۔ آؤ تو کم از کم صدق، جو میں نے عشرے میں کہا، آؤ تو صدق دل سے اس کے سامنے، وہ معاف کرے گا، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ کوئی مظہر ہے اس کا؟ کوئی اس مغفرت کا مظہر ہے؟ ہے ہے، ہم نے دیکھا جب آنے والے نے کہا حلی من التوبہ، فرزند رسول میرے لیے توبہ ہے، کہاں آؤ، میں نے بھی معاف کیا، خدا نے بھی معاف کیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، کسی کو راستے سے بلا کر کے لائے تاکہ اس کو کمال تک لے جائیں، نہیں بلکہ آخری وقت میں حجت تمام کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے استغاثہ کب بلند کیا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ استغاثہ بلند کیا ہے جب سارے کے سارے جا چکے۔ حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو مجھے پناہ دے؟ حل من ضاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے حرم رسول کی حفاظت کرنے والا؟ جرت کر رہا ہوں، امام شاعری نہیں فرما رہے تھے، امام خطابت نہیں فرما رہے تھے، اگر ایک بھی نکل کے آ جاتا تو فرزند رسول اسے قبول کر لیتے۔ اتنا دل چاہیے ایسے موقع پر جہاں سارے کے سارے قتل ہو چکے ہوں، اور اس وقت اتنی بڑی بات، اس وقت اتنا بڑا چیلنج، اللہ اللہ، عجب حسین، عجب ذات کا نام ہے، عجب ذات کا نام ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ آج بھی وہی کیفیت ہے، آج بھی وہی کیفیت ہے حسین ابن علی میں۔ آؤ، اگر گناہ کر چکے ہو، آؤ، آؤ فرش ازا پر آؤ، بیٹھو بیٹھو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، حسین ابن علی کو شفیع بناؤ، خدا خوب معاف کرے گا۔ آج بھی یہ مغفرت الہی کا سمندر جوش مار رہا ہے، سال میں ایک محرم بدل دیتا ہے انسانوں کو۔ نماز نہ پڑھنے کی بیماری تھی، حسین کے در پر آؤ، علی اکبر کی اذان کا واسطہ دو، کیا مجال کے صبح کو آنکھ کھل نہ جائے؟ بے حجابی کی بیماری ہے، حسین ابن علی کے در پر آؤ، زینب کی بے رضائی کا واسطہ۔ دوسری کوئی بھی بیماری ہے، حسین ابن علی کے در پر آؤ، آؤ حسین سے وعدہ کرو، 40 دن تک عاشور سے لے کر کے 40 تک محنت کرو، اس کے بعد پھر حسین جانے ہو تم جانے۔ ہاں عزیزو، یہ دسترخوان رحمت حسین ابن علی نے بچھا دیا، جو چاہے اس سے استفادہ کرے، کھلا ہوا دسترخوان ہے۔ حسین ابن علی 8 دن کی بستی بسا کے کربلا میں سو گئے، اپنی ذمہ داریوں کو مولا نے پورا کر دیا، قیامت تک کے لیے ایک دسترخوان نعمت الہی برپا کر دیا حسین نے۔ لیکن اب اس ذمہ داری کو لے کے چلنا دو کاندھوں پر، ایک سید سجاد، ایک زینب کبرا۔ بس
آج آپکے معلوم ہے کون سا دن تھا؟ آج تاریخ میں وہ پہلا سورج نکلا تھا جس نے سیدانیوں کو بے ردا دیکھا تھا. اے سورج تجھے گہن کیوں نہ لگ گیا کہ آج زینب بے ردا ہے؟ معمولی مسئلہ نہیں ہے یہ جملہ کہنا. ایک مرجع وقت بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں اور ایک خطیب ممبر پہ مجلس پڑھ رہا تھا, اس نے ایک جملہ کہا کہ رکو رکو آگے نہ بڑھنا, ٹھہرو, پہلے اس جملے کا حق تو ادا کر لوں, پہلے رو تو لوں. ارے تم نے سمجھا بھی کہ تم نے کیا کہا؟ خطیب گھبرا کے چپ ہوا, کہا سمجھا تم نے کیا کہا؟ اس نے کیا کہا تھا؟ دخلت زینب علی ابن زیاد, ارے زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی. کہا آگے نہ بڑھنا, پہلے رو لینے دو. ارے سمجھا کیا کہا؟ کہا شہزادی زینب. ہم مسائل بچپن سے سنتے سنتے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ ہمیں بعض چیزوں کا اندازہ نہیں ہوتا. اگر دل پھٹ جائے, اگر اندازہ ہو جائے کیا گزری. آج 11 محرم تھی, آج یہ قافلہ کوفے کے دروازے پر پہنچ گیا. اس وقت تاریخ کہتی 11 محرم کو صبح سے ظہر تک عمر سعد ملعون نے اپنے کشتہائے نجس کو دفن کروایا, اور اب زمین کربلا پر صرف حسین, اولاد حسین, اصحاب حسین, امام حسین کے بھائی, بھتیجے, بھانجے, اولاد رسول بے گور و کفن پڑی ہے. ان کا دفن کرنے والا کوئی نہیں. اور اس کے بعد بعد ظہر, صبح سے ظہر تک اس نے یہ کام کروایا, اور بعد ظہر کچھ اونٹ لائے گئے جس پر بیویوں کو بٹھایا جائے گا. جو سب سے آگے آگے اونٹ چل رہا ہے, پیچھے مڑتا ہے اور کچھ کہتا ہے, ایسا لگتا ہے جسے کچھ کہہ رہا ہے. کسی نے پوچھا مولا سے کہ کیا کہہ رہا ہے؟ کا یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہماری پشت پر اطفال آل محمد بیٹھیں گے, ہمارے پشت پر آل محمد کے گھرانے کے بچے بیٹھیں گے. آہستہ چلنا. امام سجاد کو زنجیریں پہنائی گئیں, ہتھکڑی اور بیڑی پہنائی گئی, بیویوں کے لیے اونٹ لائے گئے, لوگوں نے چاہا سوار کر دے. جناب زینب نے کہا خبردار دور ہٹو, ہم خود سوار ہو جائیں گے. علی کی بیٹی آگے بڑھی, آپ کے معلوم اونٹ بیٹھنا آسان نہیں ہے, اونچا ہوتا ہے. علی کی بیٹی آگے بڑھی, گھٹنے کو توڑ کے بیٹھی, تو کہا آؤ آؤ حبیب رباب سوار ہو جاؤ. کسی بیوی کی ہمت پڑ سکتی ہے جناب زینب کے زانو میں پیر رکھ کے چلی جائے؟ لیکن روبو جلالہ زینبی کا عالم یہ ہے کوئی کچھ کہہ نہیں پا رہا. آج ساری ذمہ داری بی بی کو ادا کرنا ہے. آ سوار ہو جاؤ. سوار ہوگی, ایک ایک کر کے بیویاں سوار ہوتی رہی. جب سب کو بٹھا لیا تو جناب زینب نے ادھر ادھر دیکھا. میں کہوں گا اے مولا حسین آپ کو زندہ پہ تو جناب زینب نے سوار کر لیا تھا مولا, اب جناب زینب کو گول بٹھاؤ, نہر کا رخ یا عباس. بیمار امام نے سوار کروایا کس طریقے سے نہ پوچھو, زبان بیان کی طاقت نہیں. اوٹ اٹھے, قافلہ چلا. یہ ملعون قافلے کو ادھر سے لے کے چلے جہاں شہداء کے لشکر, مجھے سے زیادہ بیان نہ کروں گا, جہاں شہداء کے لاشیں پڑے تھے, جیسے ہی بیویوں نے اپنے وارثوں کو بے گور و کفن
سر لاشیں دیکھے اور اسے گرانا شروع کیا۔ کوئی نہر کے کنارے، کوئی اکبر کے لاشے پر، کوئی قاسم کی میت پر، زینب حسین کے پاس۔ مجلس تمام ہو گئی، یزید سے زیادہ نہیں پہنچ سکتا۔ راوی کہتا ہے کہ عجب منظر تھا، نہ پوچھو کیسا دشمن کا راوی ہے، کہتا کیسا کوہرام مچا ہوا تھا، نہ پوچھو علی کی بیٹی کا حال میں کیا بتاؤں۔ علی کی بیٹی نے چند عمل انجام دیے، حسین ابن علی کی لاش کے نیچے ہاتھوں کو لگایا۔ یہ ہے معرفت جناب زینب، حسین ابن علی کی لاش کے نیچے ہاتھوں کو لگایا، آسمان کا رخ کیا، آواز دی، اللہم تقبل منا هذا القربان، اے پروردگارا ہم آل محمد سے اس قربانی کو قبول۔ یہ پہلا عمل تھا، اور دوسرا عمل سیدانی نے کیا کیا نہ پوچھو، مدینے کا رخ کیا، آواز دیا جدہ صلی علیک ملائکۃ السماء وہذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء مصلوب العمامۃ والرداء۔ اے نانا، آپ پر ملائکہ نے نماز پڑھی، یہ آپ کا حسین ہے، خون میں گلتا ہے، اعضاء کٹ چکے ہیں، امامہ رضا چھینا جا چکا۔ ارے راوی کہتا ہے زینب کے اس بیان سے سارے کے سارے رو رہے تھے، یہاں تک کہ میں نے دیکھا گھوڑوں کے آنسو ان کی سونوں پر گر رہے۔
بس آخری فقرہ، اور مجلس تمام، امام سجاد میں طاقت نہیں ہے، ناتوان تھے، اونٹ کی بلندی پر بیٹھے ہوئے اپنے بابا کے لاشے کو ٹک ٹک دیکھ رہے ہیں۔ جناب زینب نے موقع کی نزاکت کو محسوس کیا، جلدی جلدی آئی، آنے کے بعد باپ کی لاش اور بیٹے کے بیچ میں زینب کھڑی ہوئی اور آواز دیا بقیت جدی و اخوتی، اے میرے بھائی، اے میرے باپ دادا کی یادگار، مائی اراک انت جودا بنفسک۔ ارے کیا ہو گیا، ایسا لگ رہا ہے کہ روح پرواز کر جائے گی۔ ارے صبر کرو سید سجاد، امام نے کہا اے پھوپھی اما کیسے صبر کروں جس کا جوان بیٹا موجود، اس کے باپ کا لاشا جلدی زمین پر۔